أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ
مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں کہ ہم کہیں بھی رہتے ہوں پہلا حکم تو یہی ہے کہ ہم سب اکٹھے مل کے رہیں اور آپس میں ہمارے درمیان کوئی رفٹ یا ایسی صورت پیدا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے سے متنفر ہوں، لڑائیاں شروع ہو جائیں اور محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ فرمایا انما المؤمنون اخوة، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کوئی غلط فہمی درمیان میں پیدا ہو جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیا کرو، غلط فہمیاں تاکہ دور ہو جائیں اور سب مسلمان اکٹھے رہیں، ان کے درمیان محبتیں برقرار رہیں۔ اسی سلسلے میں ہم مسلمانوں کو آپس میں اکٹھے رہنے کے کچھ گر شریعت نے بتائے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بتایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، کہ آپس میں ایک دوسرے کا کوئی نام نہ رکھا کرو، کوئی برے ناموں سے ایک دوسرے کو یاد نہ کرو۔ کوئی اچھا بھلا آدمی ہے، اس کا کوئی نام رکھ لیا اور اس کو نام سے پکارا جس سے اس کے دل میں ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس شخص نے میرے نام کو بگاڑ کے یا میرا نام بدل کے کچھ اور رکھ دیا ہے، اور جس سے ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ کسی کا اس طرح کے نام رکھنا، اس کے کوئی لقب رکھنا، اس کو کوئی نام دے دینا، اور اسی طرح آپس میں حسد، بغض، انات، کینہ وغیرہ یہ سب چیزیں رکھنا، یہ سب بڑے برے گناہ ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑے گناہ یہی ہیں کہ بندے آپس میں جڑ کے نہ رہیں بلکہ نفرت انگیز باتیں کرتے رہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور قرآن مجید میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات میں یہ چیزیں عام ملتی ہیں۔ اسی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں دین نے یہ بھی سمجھایا کہ سب مسلمان ایک ہی قائد کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، قیادت ایک ہو، قیادتیں بکھری ہوئی نہ ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ فلاں گروپ ہے اس کا قائد فلاں ہے، اور فلاں گروپ ہے اس کا قائد فلاں ہے، اور فلاں گروپ ہے اس کا قائد فلاں ہے، کیونکہ اس طرح مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر یہ ٹکڑیاں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوں۔ نفرتیں تو ویسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ میرا یہ گروہ ہے، آپ کا وہ گروہ ہے، میں اس گروہ سے، اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، آپ فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، میرا یہ مسلک ہے، آپ کا یہ مسلک۔ تو یہ ابتدا ہی ہم نے نفرت سے کر دی تو پھر اجتماعیت کیسے پیدا ہوگی؟ اس سے بھی منع کیا اور صاف کہہ دیا کہ مسلمانوں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مسلمان مل جل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، اس کی تعلیمات ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ قرآن مجید ملتا گیا، آپ عمل کرتے گئے، بتاتے گئے کہ ان آیات کا یہ معنی ہے، یہ مفہوم ہے، میں جو عمل کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک وحی ہے، اسی کو لیتے جاؤ۔ میرا اسوہ حسنہ، میرا رول ماڈل، میری زندگی تمہارے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ قیادت کیسی ہو وہ بھی دیکھ لو، پبلک کی تربیت کیسی ہو وہ بھی دیکھ لو، ان کے درمیان اگر غلط فہمیاں ہو تو اس میں اس وقت میرا رویہ بھی دیکھ لو، کہ میں کس طرح سب کو اکٹھا کر کے لے کے چلتا ہوں, اور اس میں کوئی میں نے ایسی تمیز نہیں رکھی کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. نابینا اگر میری محفل میں آئے اور اگر خدا نہ خواستہ میں تھوڑی سی محسوس کروں تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کیوں ایک نابینا آپ کی محفل میں آ گیا جبکہ دوسرے بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے ذرا تھوڑی سی سلوٹیں اپنے ماتھے پہ آپ لے آئے ہیں, یہ پسند نہیں ہے ہمیں اجتماعیت کہ اکٹھے رہیں سب مسلمان, سب کی عزت ہو, سب کا احترام ہو, اور اس میں کسی کو آگے پیچھے نہیں کیا. دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہی مقام جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت اور احترام کا دیتے ہیں, آپ نے کبھی بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کے سامنے ذلیل نہیں کیا, رسوا نہیں کیا, ان کو بھی عزت دی ہے. ان کا جو اپنا جائز مقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دیا ہے, اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے چاہنے والے ہیں, مجھ سے نفرت کرنے والے نہیں ہیں, واقعی میرا خیال کرتے ہیں, مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. چھوٹا بڑا, امیر غریب, سب کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجتماعیت میں پرویا ہے, اور اس کا فائدہ یہی ہوا کہ یہ مسلمان جب آگے بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے اور اتنی بڑی طاقت بن گئے کہ ان کو شکست دینے والا کوئی مائی کلال پیدا ہی نہ ہو سکا. یہ تھی وہ چیز جو کہ دین نے ہمیں سمجھائی اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. بلکہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تھوڑی سی ایسی رفت دیکھی, اسی مقام پہ سب مہاجر اور انصار اکٹھے تھے, آپس میں بڑی محبت ان کے درمیان, ایک جو وہاں سے گزرا وہ دیکھ کے جل گیا کہ یہ ایک وقت تھا یہ آپس میں لڑتے تھے اور ہم ان کو لڑاتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پہ, آج ان کے درمیان بڑا بھائی چارہ ہے, محبتیں ہیں. نہ صرف یہ انصاری آپس میں مل گئے ہیں بلکہ مہاجر بھی جو آئے ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنا بھائی بنا لیا ہے, اور ان کے درمیان اتنی محبت, اتنی محبت. وہ دیکھ کے جل گیا, پھر اس نے سوچا کہ کس طرح میں ان کے درمیان آگ لگاؤں, کس طرح آگ لگاؤں کہ یہ نفرتیں دوبارہ ان کے درمیان پیدا ہو جائیں اور ان کی لڑائیوں کو دیکھ کے ہم خوش ہوں اور ان کو کمزور کرنے کے بعد ان پر ہم حکومت کریں. اس نے سوچا اور سوچ کے ایک انصاری کے پاس آیا, اسے کہتا ہے تمہیں یاد ہے تمہارے بزرگوں نے فلاں جنگ کے موقع پر یہ شعر کہے تھے؟ ہاں مجھے یاد ہے, تو تمہارے بزرگ تو بڑے بہادر تھے اور فلاں کے جو بزرگ تھے وہ تو بڑے بزدل تھے, شکست کھا گئے تھے تم سے, کیا یہ ممکن ہے کہ تم یہ شعر پڑھ کے ذرا سناؤ؟ بیٹھے ہیں دوسرے انصاری, اس نے شعر پڑھے, اور جب شعر پڑھے تو وہ جو دوسرے تھے وہ انہی کی جن کو وہ بزدل کہہ رہا تھا انہی کے وہ اولاد تھی, انہوں نے جب سنے تو ان میں اشتعال آ گیا, انہوں نے بھی پلٹ کے ان کو جواب دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ تلواریں نکل آئیں. تلواریں نکال کے اس انصار صحابہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ فوراً سب کام چھوڑ کے پہنچے وہاں, اور آپ نے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اتنا فرمایا, بیٹھ جاؤ سنو میری بات, تم جانتے ہو میرے آنے سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی, تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے, یہ دین کی نعمت تم نے قبول کی, آج اس کی ناقدری کر رہے ہو. جس دین نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا, تم آج وہی جاہلیت کا نظام چاہتے ہو, کیوں اللہ کی ناشکری کر رہے ہو؟ آپ نے ایسی چند ایک باتیں کی جس سے واقعی ان کے دل پسیجے, شرمندہ ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ کے عرض کی, اللہ کے رسول یہ شیطان کا کوئی عمل تھا جس کی وجہ سے ہمارے درمیان یہ جوش پیدا ہوا اور ہم ایک دوسرے کے خلاف اس طرح بولتے گئے. دوسرے بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان کبھی اکٹھے نہ ہوں اور ان کے درمیان ہمیشہ رفٹ ہو اور ان کی لڑائیوں کو, ان کو آپس میں ہم کمزور کر کے خود طاقتور ثابت کر دیں کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں یہ کمزور ہیں, اور پھر ہم جو چاہیں ان سے کہلوائیں وہ کر لیں گے, ہمارے لیے سب کام کر لیں گے. یہ ایک طریقہ ہے, لیکن دین نے اس کو بھی ختم کیا ہے. اس معاملے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی, دین نہیں کرتا. اس لیے دین یہ بھی کہتا ہے کہ حتیٰ کہ اگر ایک فیملی میں میاں بیوی کے درمیان بھی خدا نہ خواستہ ناچاکی ہو گئی ہے, اور یہ ناچاکی بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ دونوں میاں بیوی اب ایک دوسرے کو پاس رہنا نہیں چاہتے اور لڑتے ہیں ہر وقت, اور پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. تو دین نے تو ہمیں یہ سمجھایا کہ اس تماشے کو مت دیکھو, گھر کے رشتہ داروں کو اور بزرگوں کو سمجھایا کہ اس تماشے کو مت دیکھو. ایک کچھ لوگ لڑکی کے گھر والے سے اور کچھ لڑکے کے گھر والے سے تیار ہوں, دونوں کے پاس جائیں, دونوں کو بٹھائیں, ان کی فیملی کو بٹھائیں, بات پوچھیں, پوچھیں اصل بات کیا لڑائی کی, کس شیطان نے تمہارے اندر اس محبت میں درار ڈال دی ہے. وہ سبب دریافت کریں اور اس کا ازالہ کریں اور یہ خاندان جڑے آپس میں, ٹوٹے نہ. دین تو اتنی حد تک کوشش کرتا ہے. تو دین نے ہمیں یہ سمجھایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا, مسلمانوں سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی یہی دین ہے, شریعت ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. اسی کو اگر ہم تھامے رکھیں تو اکٹھے رہیں گے, مالدار بھی, غریب بھی, سیاستدان بھی, علماء بھی, عوام بھی, یہ سب اکٹھے رہیں گے. اور اگر اس دین کو ہم نے چھوڑ دیا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم بکھر جائیں گے, ہم بکھر جائیں گے, بے اعتمادی پیدا ہو جائے گی, زبانیں کھل جائیں گی, کسی کی عزت نہیں بچے گی, ہر ایک کی پگڑی اچھالیں گے, پبلک کے سامنے ان کو مذاق بنائیں گے, یہ سب کچھ ہوگا. تو بہرحال دین نے سمجھایا کہ ایسا کام نہ کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک ایسی شخصیت اور لیڈر تھے کہ آپ کے خلاف اگرچہ مخالفین نے بڑی پگڑیاں اچھالی, بہت بدنام کرنے کی, آپ کے نام کو تبدیل کیا گیا, اور پھر دوسرے کہ محفلوں میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو ابھارا بھی گیا, آپ کو سارے رپورٹس ملتی تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایکا بھی کیا گیا. مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود اور صحابہ کرام کو یہی تلقین کرتے رہے کہ دیکھو میں ہوں, جو میں دوں ویسے کرتے جاؤ, ان کی باتوں پر اور ان کی اذیت دہ باتوں پر صبر کرو, دین پہ قائم رہو, اس کو نہ چھوڑنا, تمہارے ذات سے کوئی ایسی چیز نہ پھوٹے, کوئی ایسا حرکت نہ ہو, کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ دوسروں کو موقع مل جائے کہ اسی کو پکڑ کے ہتھیار بنا کے تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرے. اور کمال ہے صحابہ کرام کی بھی کہ انہوں نے اذیتیں سہیں, ماریں کھائیں, ہڈیاں توڑوائیں, گھروں سے نکالے گئے, لوٹ لیے گئے, خالی ہاتھ گھر سے نکال دیے گئے, لیکن کمال ہے انہوں نے اپنی زبان سے ایک لفظ تک اپنے مخالف کے بارے میں کہا. سیرت کا پہلو یہ بڑا عظیم ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ تربیت کا نتیجہ تھا. اور حقیقت یہ کہ کسی صحابی کی بھی بات پڑھ لیں, کہانی پڑھ لیں, اس کے واقعات پڑھ لیں, سیرت پڑھ لیں, کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ اس نے جاتے جاتے اپنے رشتہ دار کو, اپنے مخالف کو مدینہ پہنچتے ہوئے یا مکہ سے نکلتے ہوئے کوئی برا بھلا کہا. اخلاقیات بھی تھیں دین کی. تو اسلام تو اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ہم سب مسلمان مل کے رہیں. چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں, وہ ایک گھر میں بھی ہوتے ہیں, باپ بیٹے میں بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی وہ اپنا رخ ادھر کر لے اور اپنا رخ ادھر کر لے. نہیں, یہ باتیں اپنے گھر کے اندر کی باتیں, گھر میں ہی رہنی چاہیے, دوسروں کو یہ باتیں جا کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ باور کرانے کی ضرورت ہے. گھر کا معاملہ گھر میں حل ہو, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہی چاہتے تھے. قرآن مجید نے بھی مسلمانوں کو سمجھایا کہ یاد رکھنا, تمہارے درمیان بھی کوئی اختلاف ہو تو اپنے اختلاف کو غیروں کے پاس لے جانے کی بجائے اللہ کے رسول کے پاس لے جانا. تمہارے لیڈر یہی ہیں, تمہارے قائد یہی ہیں, رہنما یہی ہیں, ہادی یہی ہیں, یہی تمہیں بتائیں گے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. کسی اور کو, کسی اور کی عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور اگر منافقین نے یہ کوشش کی کہ ہم اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی عدالت میں جانا چاہتے ہیں, تو ایک واقعہ ہے جس کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں یہ واقعہ ہوا. گو بعض محدثین نے اس روایت کو ذرا کمزور قرار دیا ہے, لیکن سبق کے اعتبار سے بڑا اہم ہے. وہ اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ دو, ایک منافق اور ایک جو, ان کے درمیان آپس میں ناچاکی ہوئی, کوئی معاملہ تھا لین دین کا, لڑ پڑے اور لڑائی بڑھتی گئی. دونوں کے درمیان یہ طے ہوا کہ چلیں ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں کسی تیسرے آدمی سے, تھرڈ پارٹی سے. اور آخر طے یہی ہوا, منافق نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں, کہ میں جیو کو کہوں گا وہ کہاں مانے گا. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ وہ حق پر تھا, حق پر تھا, وہ اس کی بات درست تھی, اسی کا حق بنتا تھا کہ اس کو وہ چیزیں ملتی. تو دونوں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی جب باتیں سنی تو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو کیا وہ یہودی کے حق میں کر دیا. منافق کو یہ بات بڑی ناگوار گزری, میں آپ کا فالوور, میں آپ کو ماننے والا, آپ کا کلمہ پڑھنے والا, آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا, یہ کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے, اس کا ساتھ آپ نے دے دیا. مسجد سے باہر نکلا تو منافق کہتا ہے جناب اسی اپنے ساتھی کو, یہودی کو, کہ جناب میں یہ فیصلہ قبول نہیں کروں گا. اس نے کہا یہ تو اللہ کے رسول ہیں, تمہارے رسول ہیں, رسول کی بات نہیں مانو گے؟ کہنے لگا وہ چھوڑو, پر ان باتوں کو چھوڑو, میں یہ فیصلہ نہیں مانتا. کس کا مانتے ہو؟ ان کا عمر کا, سیدنا عمر رضی اللہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے عمر کے پاس چلتے ہیں. اب اس کے ذہن میں یہی ہے کہ عمر جو کا مخالف ہے, وہ جو کا نام سنتے ہی جل اٹھتا ہے, اس کا خون کھول اٹھتا ہے, لہذا جب جاؤں گا میں تو جو بھی فیصلہ وہ سنیں گے, وہ بڑے سیانے ہیں, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے میرے حق میں کریں گے, جو کے حق میں نہیں کریں گے. تو دونوں آئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر نکلے, دونوں کو دیکھا حیران ہو گئے, بھئی کیا مسئلہ ہے, ایک جو ہے اور ایک سو کالڈ مسلم. تو وہ کہنے لگا, منافق کہنے لگا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان یہ جھگڑا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر دیں. کیا جھگڑا ہے؟ پوری سٹوری سنائی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ دے, یہودی نے کہا فیصلہ دینے سے پہلے ایک بات سن لیجئے. ان کا وہ کیا؟ ان کا آپ سے پہلے اسی فیصلے کو, اسی جھگڑے کو ہم آپ کے رسول, اس کے کہنے پہ آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے اس فیصلے کو, اس کیس کو سنا, کیس کو سننے کے بعد انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. اور پھر مسجد سے ہم باہر نکلیں تو یہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں پسند کرتا, مجھے عمر کا فیصلہ چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بات ایسی ہے؟ کہنے کا بالکل ایسی ہے, آپ سے پہلے ہم آپ کے پاس گئے تھے. انہوں نے کہا میرا فیصلہ چاہتے ہو؟ تو ہاں. اچھا ٹھہرو میں آتا ہوں. اندر گئے, باہر آئے تو تلوار ہاتھ میں تھی, اور اس تلوار کو اٹھایا اور اس منافق کی گردن پر مارنے سے پہلے یہ لفظ کہہ دیے, ھذا قضائی من لم یرض بقضاء رسول اللہ, جو شخص اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا تو پھر عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی گردن کاٹ دے, اور اس کی گردن کاٹ دی. اور پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ مدینہ میں یہ بات پھیلی, اس منافق کے جو رشتہ دار تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, ہمارا رشتہ دار ہے, بدلہ چاہیے ہمیں, قصاص چاہیے, قصاص قصاص. تو نبی علیہ السلام آپ پریشان بھی ہیں کیونکہ صورتحال کچھ ایسی بن گئی تھی. سیدنا عمر کو بلوایا, پوچھا بھئی یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول میرا فیصلہ تو یہی ہے, جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا پھر میرا فیصلہ ہی ہے. یہ ہے وہ اجتماعیت جو سیدنا عمر نے بھی برقرار رکھی, اپنے آپ کو اس مقام پہ لانے کی کوشش نہیں کی کہ جہاں اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا میں بھی دے دوں, نہیں, جو قیادت موجود ہے اسی کو ہی تسلیم کرنا ہے, اس کے مقابلے میں اپنی قیادت کھڑی نہیں کرنی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف کہہ دیا اللہ کے رسول میرا یہ فیصلہ ہے, میرا ضمیر مطمئن ہے, میں نے جو کچھ کیا صحیح کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی عرصے میں, اسی دوران وحی نازل ہوئی اور جس میں اللہ تعالی نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ کے رسول آپ کے رب کی قسم, یہ محبت کے الفاظ ہیں, آپ کے رب کی قسم لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے درمیان پائے ہوئے اختلاف کو وہ آپ کے پاس لے آئیں اور آپ جو فیصلہ کریں اس کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں. اس سے قبل وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس آیت کے مطابق اس منافق کا خون رائگاں قرار دیا. آپ نے فرمایا یہ صحیح فیصلہ تھا اور سیدنا عمر نے جو کچھ کیا درست کیا. یہ منافق تھا, مسلمان نہیں تھا, اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے فیصلے کو قبول نہیں کیا. میں اللہ کا رسول تھا, میرے فیصلے کو قبول نہیں کیا, تو جو میرا فیصلہ نہیں کرتا پھر اس کا فیصلہ یہی ہے. اجتماعیت, اس اجتماعیت کے بڑے فائدے ہیں کہ دنیا بھی دیکھتی ہے کہ مسلمان ایک قوت میں ہے, دنیا بھی جانتی ہے کہ مسلمان اب ایک طاقت بن گئے, اور دشمن بھی الرٹ رہتا ہے کہ اب میں مسلمانوں کو چیلنج نہیں کر سکتا. اگر میں نے نظر اٹھائی, میلی آنکھ اٹھائی, تو مجھے سبق سکھا دیا جائے گا. مسلمان یہ جانتے ہیں. سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان لڑائی جب شروع ہوئی تو اس لڑائی سے پہلے روم کا بادشاہ وہ خط لکھتا ہے امیر معاویہ کو کہ آپ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, آپ کو اگر اس موقع پر ہماری ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں, حکم کیجیے. سیدنا امیر معاویہ نے اسی خط کے نیچے یہ لفظ لکھے, او رومی کتے, تم ہم دو بھائیوں کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے اس کی طرف ہرس کی نظر سے دیکھ رہے ہو؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر تم نے میلی نظر اٹھائی ہم دونوں بھائیوں کی طرف, تو یاد رکھنا معاویہ ایک ادنا سا سپاہی بن کے علی کی قیادت میں تمہارے خلاف اپنی فوج لے آئے گا. اس کو سمجھ آ گئی. یہ طریقہ کار تھا پہلے مسلمانوں کا. دین نے یہی باتیں ہم مسلمانوں کو سمجھائی ہیں کہ اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھیے, آپ انشاءاللہ سرخرو ہوں گے دنیا میں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو لڑائیاں ہیں, اختلافات ہیں, یہ فضا کو مقدر کر دیتی ہیں, لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کر دیتی ہیں, کسی کی عزت باقی نہیں رہتی, بڑا چھوٹا سب بات کرتے ہیں, اور پھر اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے. یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس چیز کو دین نے کہا کہ مسلمان تھامے رکھیں. تو الحمدللہ میں یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے ملک کی جو فضا ہے وہ اس اعتبار سے کچھ بہتر ہوتی جا رہی ہے, اور اللہ کرے ہوتی جائے, کہ جس نے ہمارے سیاستدانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے بٹھایا ہے, اور یہ آل پاک پارٹیز پاک کانفرنس جو ہوئی ہے, اس کانفرنس میں سب کا آنا اور سب کا ایک ہی بات پر متفق ہو جانا, یہ کیا ہے؟ یہ قوم کو ایک پیغام ہے. گو ڈائریکٹ پیغام نہیں ہے, مگر ایک پیغام ضرور ہے کہ ہم اکٹھے ہوں تو ہم محبت کی آپس میں باتیں کریں تو عام پبلک کے دل سے نفرتیں نکال سکتے ہیں. اس لیے ہماری یہ چھوٹی سی اجتماعیت دنیا کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم اکٹھے ہیں. یہ ٹرائیکا, یہ اس قسم کی تین قوتیں جو ملک میں بنا دی جاتی ہیں, ان سب نے اکٹھے ہو کے جب یہ فیصلے کیے ہیں تو اس اعتبار سے کچھ تھوڑا سا ملک میں یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ واقعی شاید کچھ زبانیں رک جائیں گی, ایک دوسرے کے خلاف لکھنا بند کر دیا جائے گا, اور ٹی وی پر بیٹھ کر, میڈیا پہ بیٹھ کر ہمارے جو اینکرز ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے کہ ایک دوسرے کے خلاف بات کر کے پبلک کو, ان کے ذہنوں کو منتشر کر دیا جائے. وہ اب باتیں نہیں ہوں گی. یہ کچھ محسوس ہوا ہے, اور اس احساس کے ساتھ اس کی شاید کچھ نہ کچھ ماحول بھی کچھ بہتر بنتا نظر آ رہا ہے. اللہ کرے اور بہتر بن جائے, خدا نہ کرے کہ اس کی طرف بھی لوگوں کی نظر ہو کہ یہ جو سارا کچھ فضا بنائی جا رہی ہے یہ کیوں بن رہی ہے, اس کو خراب کیا جائے. تو اس میں ہم سب مسلمانوں کو بہرحال اجتماعی طور پر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے کہ اپنے حالات پر ہم نظر رکھیں, اور اپنے ارد گرد میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان کو بھی دیکھیں، اس سے منفی نتیجہ نکالنے کی بجائے کچھ تھوڑا سا اچھا نتیجہ نکالیں، اور لوگوں میں مایوسی کی باتیں نہ ہوں، انتشار کی باتیں نہ ہوں، حبل اللہ کی باتیں ہوں. ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب یک جان ہیں، اور انشاءاللہ ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے عرصہ میں جو کچھ بھی ہوا، بہرحال ہمارا ماضی بڑا تلخ ہے، بڑا تلخ ہے ماضی، زبان کی بنیاد پہ، قبائل کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ، صوبوں کی بنیاد پہ، یہ نفرتیں جو اچھالنے کی کوشش کی گئیں ان سب کو الحمدللہ یہ اس وقت کا جو سینیریو ہے یا حالات ہیں وہ ذرا دبا رہا ہے کہ ایسی باتیں اب نہ کی جائیں، اب اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے ہر اعتبار سے. اور حقیقت ہے یہی لیڈرز ہمارے اگر مل کے بیٹھ جائیں، تھوڑے بہت اختلافات ہیں تو میز پہ بیٹھ کے ان مسائل کا حل تلاش کر لیں، تو قوم کو ایک بہترین پیغام دیا جا سکتا ہے کہ ہم سب جب اکٹھے ہیں تو آپ بھی اکٹھے ہو جائیں، اور ہم ہو سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی خدا نہ خواستہ یہ مسجدوں سے جو نفرتیں اگر بالفظ نکلتی ہیں تو یہ بھی ختم ہو سکتی ہیں، ورنہ زیادہ تر میڈیا سے اور عوامی پبلک میں جلسوں میں یہ سارا کچھ سب کچھ وہاں سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور وہیں سے یہ ساری باتیں نکلتی ہیں، نفرتیں وہیں سے پھوٹتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی وہیں ہوتی ہے، زبانیں وہیں استعمال کی جاتی ہیں، بڑکیں وہیں ماری جاتی ہیں، ذلیل اور رسوا دوسرے کو وہیں کیا جاتا ہے، نام وہیں رکھے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں بہرحال پبلک کا ایک مزاج جو بنا دیا گیا تھا. بہتر ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں خدا کرے کہ اور بہتر ہو جائیں، یہ سب لوگ اللہ ان کے دلوں کو سافٹ کرے، ہمارے جو لیڈرز ہیں سیاسی لیڈر، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرے، اور ملک پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام دین جو ہے اس کی عزت اور ناموس کے لیے یہ سب اکٹھے ہو جائیں، اور اللہ ان کے دلوں کو جوڑ کے ان کی زندگی میں ان سے کوئی بہتر کام لے لے، یہ ان سب کے لیے ہماری دعا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو، اسلام کو. صحابہ کرام کو سمجھا جا رہا ہے جو قبائلیت میں بھی بٹے ہوئے تھے، جو علاقوں کی بنیاد پہ بھی بٹے ہوئے تھے، جو مہاجر اور انصاری تھے، جو مختلف مسلک اور نظریہ رکھتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، اور سینکڑوں سالوں سے ان کی لڑائیاں چل رہی تھیں. اللہ نے فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، مسلمانوں یاد کرو اس نعمت کو، اسلام کی نعمت کو. اس اسلام نے آج تمہیں کتنا اکٹھا کر دیا ہے، کیسے تم یک جان ہو گئے ہو، آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اور یہ دشمنیاں چلتی رہیں، نسل در نسل چلتی تھی، کہ اس نے میرا بندہ مار دیا تو میں اب ان کا بندہ ماروں گا، اور مرنے والا بھی فرض لگا دیتا تھا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، مجھے اس نے مارا ہے، میرے خون کا بدلہ لینا تم پر فرض ہے. ایسی نفرتیں بو کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے تھے. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ نے اس نعمت اسلام کے ذریعے سے تمہارے دلوں کے درمیان ایک الفت پیدا کر دی، الفت محبت وہ پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور اس اسلام کی بے نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یہ نعمت ہے، ایک ہی نظریہ، ایک ہی دین، ایک ہی قیادت، بہت بڑی چیز ہے، کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یقین مانیے دنیا میں کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے. یہ صرف اللہ نے مسلمانوں پر کرم کیا ہے، اس لیے بار بار اس کو یاد ہے. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ اللہ کی نعمت ہے، اسلام بہت بڑی نعمت ہے. پھر فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ورنہ اسلام سے پہلے تمہاری حالت یہ تھی کہ ادھر گڑا ہے آگ کا اور تم بالکل اس کے کنارے پہ کھڑے ہو، ذرا موت آتی تم نے سیدھا ہی اس گڑے میں گرنا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ تم اس سے گرتے اللہ نے اس نعمت سے تمہیں سرفراز کیا اور تم بچ گئے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اس اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا، پاکستان دیا، ہم یہاں آئے، اپنے ان ساتھیوں کو بھی، بھائیوں کو بھی جو مشرقی پنجاب سے مائیگریٹ کر کے ادھر آئے، یا دوسرے جو یو پی کے علاقے ہیں وہاں سے مائیگریٹ کر کے سندھ، بلوچستان، سرحد اور ادھر ادھر آ کے بیٹھ گئے، پھیل گئے، الحمدللہ ان کو ہم نے ویلکم کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ جو آپس میں رہے ان کے درمیان یہ چیزیں پیدا نہ ہو سکیں، مگر کہیں کہیں یہ چیزیں پیدا بھی کر دی گئیں. اور ہیں ہم مسلمان، ہیں ہم مسلمان، مگر اس زبان کی بنیاد پر، صوبے کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر ہمارے درمیان یہ چیزیں پیدا کر دی گئیں. اور دین کیا کہتا ہے؟ دین صاف کہتا ہے کہ ان چیزوں کو کوئی ویلیو نہ دو. حقیقت ہے کوئی ویلیو نہیں ہے ان چیزوں کی. صرف اپنے آپ کو یہ دیکھو کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دے رکھی ہے اسلام کی، وہی سب سے بڑی چیز ہے، بس اسی کو ویلیو دو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں میرٹ سسٹم کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کی اسلام تائید نہیں کرتا کہ اس علاقے کے لوگ بندے ہیں تو ان کو اتنے کوٹے میں ملازمتیں ملیں گی، فلاں علاقے کے ہیں تو ان کو اس وجہ سے ملازمت ملیں گی کہ ان کا کوٹا. یہ کوٹا سسٹم نہیں، میرٹ سسٹم. دین کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو، پوزیشنز کو صرف ان کو دو جو اس کے اہل ہوں، یعنی جو میرٹ پہ اترے. جو میرٹ پہ نہیں اترتے ان کو مت دو، جو اہل ہیں ان کو دیجئے. جو اہل بی�ہے گا کام صحیح ہوگا، اور نہ اہل کو بٹھا دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فانتظر الساعۃ، پھر یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ نہ اہل اس پوزیشن پہ بیٹھ جائے جس کو وہ سنبھال ہی نہ سکتا ہو، جس کی الف بے نہ جانتا ہو. تو یہ ساتھ کی قیامت کی گھڑیاں اور اس کی علامات کبھی کبھی بڑی پریشانی کا سبب بن کے ہمارے سامنے آتی ہیں. ذرا آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے ہو جائیے، یہ باہر لوگ آ رہے ہیں، ذرا آپ تھوڑا سا راستہ دے دیجئے ان کو، آگے آ جائیے. جزاکم اللہ خیر. تو بہرحال اسلام جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو، جس میں ذاتیات ہوں، عصبیتیں ہوں اور اسی طرح دوسری چیزیں جو نفرتیں پیدا کر دیں اور مسلمانوں کے درمیان کلاسز بنا دیں، دین نے ان سب کو ختم کیا ہے صرف اس لیے کہ اجتماعیت مسلمانوں کے اندر رہے. اور بڑی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بڑی تاکید ہے، صاف کہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دھیان کرنا، آپس میں اختلاف کی بنیاد پہ اکیلے اکیلے نہ ہو جانا، گروپس نہ بنا لینا. فرقہ واریت کو کی بھی مذمت کی ہے اور جماعت سازی کی بھی مذمت کی ہے کہ بہت سی جماعتیں، بہت سے لیڈر بن جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. صرف اتنا کہ بولا ٹھیک ہے، دو ہوں آپس میں، ایک اصلاح کرنے کی نیت سے آگے آ جائے، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت اس کی تردید ہی کرتا رہے، ہر وقت جو اچھے کام ہیں اس کو بھی بگاڑ کے لیے کوئی نہ کوئی کام ہوتے رہے کہ کسی طرح یہ ناکام رہے اور اس کے بعد اس کو بدنام کیا جائے. یہ اپنے مسلمانوں کا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے. تو ولا تفرقوا، پھر آگے اسی نعمت کا ذکر کیا جو اسلام کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو جوڑے اور ہمارے رہنماؤں کے دلوں کو بھی جوڑے، ہم سب پاکستانی ایک ہو جائیں، مسلمان ایک ہو جائیں، اور پھر مسلمان بن کے دنیا کو بھی بتائیں کہ ہم ناقابل تسخیر قوم ہیں. اور انشاءاللہ نہ صرف یہ پاکستان میں ہوگی یہ ناقابل تسخیر قوم، بلکہ یہیں سے اگر اٹھنے والی جو قوم ہے وہ شاید پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کرنے کے قابل بھی ہو جائے. بڑی ضرورت ہے آج کل اپنے آپ کو سنبھالنے کی اور اپنی لیڈرشپ کو بھی سنبھالنے کی اور ان کے لیے دعا کرنے کی. اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پہ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.